فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صدق رسوله النبي الأمي الكريم. معزز بزرگوں اور دوستو، ہم سب بچپن سے یہ بات تو سنتے چلے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن ہم نے اس جملے کا مطلب، اس جملے سے مقصود خداوندی کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے عبادت کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ نمازیں پڑھ لی جائیں، روزے رکھ لیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو حج کر لیا جائے، زکوٰۃ ادا کر لی جائے، گویا ہم نے اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر لیا. اتنی بات تو ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم میں سے اکثریت، اچھے خاصے سمجھدار بے سمجھ لوگ، قرآن کریم کے پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 4 کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد بتلایا ہے، اس سے سراسر غفلت میں ہے. ایک آیت تو ہمارے ذہن میں ہے جو میں نے کہی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لیکن اللہ پاک نے اس دنیا کو پیدا کرتے وقت اعلان یہ فرمایا تھا اپنے فرشتوں کے سامنے کہ میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. پتہ یہ چلا کہ انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی خلافت کو بجا لانا ہے. خلافت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کی کنٹری میں کیا حال ہے، لیکن انگلینڈ میں میں نے دیکھا کہ خلافت کے نام سے لوگ ایجیٹیشن کرتے ہیں اور رستوں پر، سڑکوں پر نکل پڑتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے خلافت کا. خلافت کا مطلب ہوتا ہے جو مفسرین نے ذکر فرمایا، جن کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے قرآن کریم کی آیات کی مراد اور اس کے مطالب، معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کے لیے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی خلافت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کے جاری کردہ نظام، اور اللہ نے دنیا میں چین، سکون، امن اور شانتی سے اس نظام کو چلانے کے لیے جو رولز اور ریگولیشنز، جو کانسٹیٹیوشن مرتب فرمایا ہے، اس رولز اور ریگولیشنز کے مطابق اپنے خاندان کو، اپنے کلچر کو، اپنی کمیونٹی کو اور اپنے سماج کو چلانا، اپنے ملک کو چلانا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی خلافت کو اس دنیا میں بجا لانا. فرشتے یہ سمجھے تھے، جو میں اور آپ بھی آج کل سمجھ بیٹھے ہیں، فرشتے یہ سمجھے تھے کہ تسبیح کے دانے گھمانے کے لیے انسان کو پیدا کیا جا رہا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں. فرشتے یہ سمجھے تھے کہ انسان کو صرف طواف کرنے کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے، کہ سال میں ایک دو مرتبہ عمرے میں چلا جا، یا زندگی میں جب کبھی موقع ملے تو اپنے گھر پر رہتے ہوئے سفید کا کالا، کالے کا سفید، اس کی ٹوپی اس کو، اس کی اس کو، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا وغیرہ سب کرتا رہے، اور ذرا کچھ موقع مل جائے تو کعبہ کا طواف کر کے اپنے گناہوں کو مٹا کر آ جا. یہی مقصد ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں. فرشتے کچھ ایسا ہی سمجھے تھے کہ انسان کو اس لیے پیدا کیا جا رہا ہے کہ وہ تسبیح پڑھ لے، کچھ سجدوں میں سر جھکا لے اور اپنا معاملہ ختم کرے، باہر کی دنیا میں جو چاہے کر لے. اسی لیے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کیا، یہ پوائنٹ ذرا سمجھنے جیسا ہے کہ اللہ آپ زمین میں ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتے ہیں جو آپس میں لڑے گی، فساد مچائے گی، ایک دوسرے کا خون بہائے گی، ایک دوسرے کی عزتیں لوٹے گی، انسلٹ کریں گے ایک دوسرے کا، عزتوں کو لوٹیں گے، تہمت لگائیں گے اور چوریاں کریں گے، فساد مچائیں گے۔ اگر تسبیح ہی پڑھانا مقصد ہے تو ہم تسبیح پڑھنے کے لیے کیا کم ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ نے فرمایا کہ میرا مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ میں تسبیح گھمانے کے لیے پیدا کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ انسان جو دنیا میں میں پیدا کر کے روانہ کر رہا ہوں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور آدم علیہ السلام کی پشت میں قیامت تک آنے والی انسانیت کو، اس میں کچھ فرما بردار بھی ہوں گے اور کچھ ناہنجار اور نافرمان اور مختلف قسم کے آچار وچار، مختلف قسم کی ذہنیت والے ہوں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کو جو میں پیدا کر رہا ہوں میری مصلحت کیا ہے۔ مجھے یہاں خاص پوائنٹ کی طرف جو اشارہ کرنا ہے اتنے واقعے کے جز کو ذکر کر کے، کہ آج کل ہم نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ اللہ کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تسبیح پڑھ لیں، کچھ قرآن کی تلاوت کر لیں، مسجد میں کچھ آ جائیں اور پھر باہر کی دنیا میں جو چاہے کریں۔ میرے بھائیو، دنیا میں سے یہودیت اور نصرانیت کو واقعتاً جو آسمانی مذاہب ہیں اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لا نفرق بین احد من رسولہ، ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم ہمارے نبی کو مانیں اور دوسرے انبیاء کی تکذیب کریں، ہمارے مذہب نے ہمیں ایسا نہیں سکھایا۔ وہ مذاہب آسمانی تھے بہرحال جب تک تھے، لیکن ان مذہبوں کو دنیا سے ختم اسی طریقے سے کیا گیا کہ مذہب کی بات ان کے چرچ میں، کلیساؤں میں، ان کے گرجا گھروں میں محدود رکھ دو، نکاح پڑھوا دو کلیسا میں اور پھر شادی کے منڈپ میں، ہال میں جو چاہے کرتے رہو، گویا مذہب کا حق ادا کر دیا۔ چاہے جو کچھ کر لو، موت میت کے موقع پر کسی پوپ کو، پادری کو بلا کر پریئر کروا دو اور پھر اس کے کفن دفن کے موقع پر جس طریقے کا بھی نظام چلانا ہو اپنی مرضی کے مطابق چلا لو۔ دھیرے دھیرے یہ دونوں مذاہب دنیا سے ختم ہو گئے، چند دنوں کے لیے اور چند موقعوں کے لیے اور چند جگہوں کے لیے اسے مقید اور محدود کر دیا گیا۔ اب ان مذہبوں کو صحیح طریقے سے ماننے والے بھی دنیا میں نہیں رہے۔ اسلام کے ساتھ یہی گیم کھیلنے کی کوشش دنیا میں ہو رہی ہے، غور کریں، اسلام کے ساتھ اسی قسم کی گیم کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو کچھ ظاہری افعال میں ایسا ڈبو دو، ایسا ان کو اس میں غرق کر دو، مشغول کر دو کہ وہ یہ سمجھیں کہ ہمارا مذہب اور ہمارا دین صرف مسجد کی حد تک، کوئی اجتماع ہو رہا ہو تو اجتماع کی حد تک، جلسے کی حد تک، یا مدرسے کی چہار دیواری یا اعتکاف کی حد تک رہ جائے اور باہر کی دنیا سے ہمارے دین کو کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ یہ بہت بڑی ہلاکت و بربادی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مار پڑ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے تھے کہ ایک بہت بڑا شوشہ، وسوسہ، بہت ہلاکت خیز بات آج کل مسلمانوں کی زبانوں پر آ رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہماری آزمائشیں ہو رہی ہیں، حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ ارباب بصیرت اور ارباب معرفت نے لکھا، جن کے باطن کو اللہ تعالیٰ نے منور و مزکہ کیا، کہ آزمایا تو اس کو جاتا ہے جو ہوشیار ہو، آزمایا تو اس کو جاتا ہے جس میں کوئی ذرا ویلیو ہو، آزمایا تو اس کو جاتا ہے جس کے پاس کچھ کوالیفیکیشن ہو، جس کو کچھ آتا ہی نہ ہو، جس کے پاس کوئی صلاحیت ہی نہ ہو تو اس کو کہاں آزمایا جاتا ہے۔ ہندوستان پاکستان میں جو لوگ وہاں کے حالات کو جانتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ جب ایگزامینر ایگزام لیتا ہے اور آزماتا ہے تو شروع کے جو طلبہ ہوتے ہیں فرسٹ کیٹیگری کے، انہیں مختلف قسم کے سوالات کر کر کے ایک ایک دو دو نمبر کا فرق کرنے کے لیے آزمایا جاتا ہے۔ لیکن جو طلبہ ایسے ہی، جسے ہمارے مدرسوں کی زبان میں عرفاتی مولوی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ شریعت میں عرفاتی حاجی بھی ایک ہوتا ہے جو بیچارہ مینا میں بھی سوتا رہتا ہے اور مزدلفہ میں بھی سوتا رہتا ہے، طواف میں بھی باتیں کرتا ہے، لیکن عرفات سے سوتے سوتے بھی گزر جائے تو کہا جاتا ہے کہ حاجی ہو گیا۔ تو ایسے ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے جماعت میں تعلیم میں بھی نہیں بیٹھتے، مدرسوں میں ڈھنگ سے کلاسوں میں نہیں بیٹھتے، لیکن گزر گئے تو عرفاتی مولوی بن گئے۔ تو ایسے ہی ہم لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ ہو رہا ہے۔ تو آزمایا جاتا ہے ہوشیار لوگوں کو، آزمایا جاتا ہے کیپیبل لوگوں کو۔ ہم کون ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آزمائے گا؟ سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ یہ کہنا چاہیے ہمارے بد اعمالیوں کی بنا پر ہم پر مار پڑ رہی ہے، ہم پر حالات نہیں آ رہے، اسے حالات سے تعبیر مت کرو۔ سیدنا و مولانا حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایک دفعہ ہم نے ختم بخاری شریف کے موقع پر سنا کہ یہ بڑی مصیبت ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر حالات آ رہے ہیں، کا شیطان اس قسم کے جملے سمجھا کر اور اس قسم کے جملے انسان کے دل میں ڈال کر توبہ سے غافل کر دیتا ہے، توبہ سے غافل کر دیتا ہے۔ کہ آدمی جب یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مجھ پر حالات ہیں تو وہ تو سمجھتا ہے کہ نیکوں پر ہی تو حالات آتے ہیں نا۔ ارے حالات نیک پر ہی آتے ہیں، تو ہم اور آپ کون سے نیک ہو گئے ہیں کہ ہم پر حالات آئیں گے؟ ہمیں سیدھی بات یہ ہے کہ یہ جو اونچ نیچ ہو رہی ہے سوشل لیول پر، ورلڈ وائڈ، اور ہماری پرائیویٹ لائف پر اور ہماری فیملی پر، یہ سب کے سب ہمارے بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم نے یہیں سے ڈفرنس بیان کیا۔ ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے، اس کی طرف توجہ دلاؤں، کتنی پیاری بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، کہ انسانوں نے کبھی سوچا کہ ان کے اوپر سال میں ایک مرتبہ دو مرتبہ آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ مصیبتیں آتی ہیں ہمیں اٹینشن کرنے کے لیے، ہمیں برابر چوکننا کرنے کے لیے۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی میں آیا، کتنی پیاری بات اللہ رب العزت نے فرمائی، اگر وہ بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ ہماری آج کی مجلس کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ اگر گناہ کر کے مجھ سے توبہ کر لیتا ہے تو میں اس کا حبیب بن جاتا ہوں، اور اگر میرا بندہ توبہ نہیں کرتا مجھ سے گناہ کرنے کے بعد تو پھر میں اس کا طبیب بن جاتا ہوں۔ یہ دو الفاظ ہیں، حبیب اور طبیب۔ میرا بندہ گناہ کر کے اگر مجھ سے توبہ کر لیتا ہے، مجھ کو منا لیتا ہے، تو پھر میں اس کا محبوب بن جاتا ہوں، میں اس کو پسند کرتا ہوں، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر میں اس کا آپریشن کرتا ہوں، پھر میں اس کو انجیکشن دیتا ہوں، اس کو مختلف قسم کی مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ لیکن مصیبتوں میں ڈالنا اس لیے نہیں ہے کہ مجھے میرے بندے سے کچھ دشمنی ہے، میں اپنے بندے سے پیار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو اجاڑنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے، اجڑے گی جب اجڑے گی، قیامت آئے گی تب آئے گی، لیکن اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ اللہ رب العزت اس دنیا کے ساتھ، یعنی اس دنیا کے انسانوں کے ساتھ بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اس نے ماں کو اپنی محبت کے لاکھوں درجوں میں سے ایک قطرے کے برابر محبت عنایت فرمائی ہے، تو خود پیدا کرنے والا کتنی زبردست ہمارے ساتھ محبت کرتا ہوگا، وہ کیسے پسند کرتا ہوگا کہ کوئی انسان بیمار ہو جائے، کوئی انسان حالات سے گزرے، کسی انسان پر آفت آ جائے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ تو ہمیں گناہوں سے پاک کرنے کے لیے اس قسم کی آفتیں لاتا ہے۔ مجھے یاد آیا، ایک پوائنٹ کی بات کہوں، جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے موقع پر جو دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس دعا میں بہت بڑا میسیج ہے، بہت بڑا میسیج ہے۔ حدیث میں آیا کہ جب کسی بیمار کے پاس جاؤ تو پھر اس کو ڈراؤ مت۔ ہمارے ایشین کلچر تو اس کے پاس جا کے کہ فلاں ہاسپٹل میں ایسا ہی ایک پیشنٹ تھا، اس نے برابر علاج نہیں کرایا تو چل بسا، ہو تو فلاں ایک پیشنٹ تھا اس نے برابر نہیں کیا تو چل بسا۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت میں فلاں شیخ سے بیعت تھا، دو سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، پھر فلاں سے بیعت ہوا تو وہ بھی دو سال کے بعد چل بسے، اب آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، بھائی خدا سے معافی چاہتا ہوں، ورنہ میں بھی دو سال کے بعد چل بسوں گا، تو یہ آفت کا مجھ پر لا رہا ہے۔ یہ تو ایک لطیفے کی بات ہے۔ تو ہمیں عیادت کرنے کے لیے ایسا نہیں کہا گیا کہ پیشنٹ کو ہم ڈرائیں، نا امید کریں۔ دعا پر کبھی غور کیا؟ دعا یہ بتلائی گئی، لا بأس طہور ان شاء اللہ تعالی۔ بڑی مصیبت یہ ہے، میں انگلینڈ میں بھی اور یہاں بھی اور دوسرے موقعوں پر بھی ایک میسج پاس کرتا ہوں، آج آپ کو بھی کر دوں، خدا کے واسطے ہمارے حبیب کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کے میننگ پر غور کرو ذرا. میں بہت درد دل سے آپ سے کہتا ہوں کہ وہ میننگ پر غور کرو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان دعاؤں میں کیا میسیج دیا جا رہا ہے. اور میننگ سمجھنے کے بعد جب وہ دعائیں پڑھی جائیں گی تو اٹینشن ہوگا اس میں, اور اس میں وائبریشن بھی ہوتا ہے, اس میں طبیعت چلتی بھی ہے, توجہ بھی ہوتی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ورد اور وظیفے کے طور پر اس کو رٹ لو اور پڑھ لو. یہ دعائیں صرف اوراد اور وظائف نہیں ہیں, اس میں بہت بڑا میسیج پاس ہوتا ہے. تو جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی عیادت کے موقع پر دعا کیا پڑھوائی گئی؟ لا بأس, کہ ڈونٹ وری. اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہوگا کہ میرے بھائی تو فکر مت کر, نو وری, تجھے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. طہور انشاء اللہ تعالی, کہ یہ تیری جو بیماری ہے وہ تیرے لیے گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بنے گی. طہور, طہور کا لفظ قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے پانی کے لیے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, کہ ہم نے آسمان سے پانی پیدا کیا, اتارا, کیوں؟ تاکہ آدمی نجاست سے پاک ہو جائے. وضو میں اور غسل میں جو ناپاکیاں ہیں, ظاہری ناپاکی, باطنی ناپاکی, باطنی ناپاکی غسل میں ہے وہ دور ہو جائے, ظاہری ناپاکی کپڑے پر اگر لگی ہو تو وہ پانی سے, پانی کا نام کیا رکھا قرآن نے؟ طہورا. ایسے ہی بیماری کا نام رکھا طہور, دونوں میں مناسبت سمجھو, کہ پانی کے ذریعے انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں. حدیث شریف میں آیا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے اس کے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, اس کے چہرے کے گناہ. یہ سب آپ نے کئی دفعہ حدیثوں میں سنا ہوگا, بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ جھاڑ دیتے ہیں اور اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں, اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. اور یہ دعا کرنے کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وضو کر کے مریض کی عیادت کے لیے جاؤ. یہ سنت بھی ہم میں جو بہت سو کو معلوم نہیں ہے کہ جب کسی پیشنٹ کی عیادت کے لیے جاؤ تو وضو کر کے جاؤ. اس کی فلسفی علماء نے لکھی کہ ہم نماز پڑھنے تھوڑے جا رہے ہیں کہ وضو کر کے جائیں گے, ہم تو عیادت کرنے جا رہے ہیں. بیمار کی خبر پوچھنے کے لیے جاتے وقت تو وضو کرنے کا کیا مطلب؟ بہت زبردست باتیں علماء نے لکھی. ایک وجہ تو یہ لکھی کہ آپ بیمار کے پاس جا رہے ہیں, جہاں گھر سے نکلے واپس آنے تک آپ کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی دعائیں لگی رہتی, 70,000 فرشتے ساتھ میں جاتے ہیں. یہ بات بھی مسلمانوں میں سے نکلتی جا رہی ہے, بیماروں کی عیادت کرنا. اپنے کلچر کو دھیرے دھیرے مسلمان بھولتا جا رہا ہے. مسجد کی دنیا تک اس نے اپنے کلچر کو لیمیٹیڈ کر دیا. شروع سے میں وہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس نے صرف نماز پڑھنے کو, سجدہ کر لینے کو, ٹوپی پہن لینے کو, داڑھی رکھ لینے کو, جبہ پہن لینے کو, کچھ عمرے ادا کر لینے کو ہی اسلام سمجھ لیا ہے. اعمال کی دنیا میں وہ اسلام کی طرف, معاشرت کی دنیا میں اسلام کی طرف, اخلاق کی دنیا میں اسلام کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں جاتا ہے. فرمایا جب انسان عیادت کے لیے نکلتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اے اللہ اس کی مغفرت کر دینا, اے اللہ اس پر رحم کرنا. اب ظاہر بات ہے کہ فرشتے جب ساتھ میں ہوں گے تو فرشتوں کو تو پاکی سے محبت ہے, ناپاکی سے نفرت ہے. اس لیے فرمایا کہ وضو کر کے نکلا کرو تاکہ فرشتوں کو اور محبت کرنے کا موقع ملے. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا, ابھی ونٹر کی راتیں آپ کے یہاں شروع ہونے جا رہی ہیں, فرمایا کہ اگر رات میں کبھی ناپاکی کی حالت ہو جائے کسی وجہ سے تو بہتر تو یہ ہے کہ فوری طور پر غسل کر لو, لیکن کسی وجہ سے اگر کسی موقع پر غسل نہ کر لیا جائے تو کم از کم وضو کر لینا چاہیے. ابن ابی شیبہ نے اور دیگر کتابوں کی روایتوں میں آیا کہ کوئی معلوم نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں کہ اسی نیند کی حالت میں موت آ جائے تو آدمی رحمت کے فرشتوں سے دور ہو جائے. اگر وہ مکمل ناپاکی کی حالت میں ہوگا تو رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں آئیں گے. میرے بھائیوں, میسیج اصل میں یہ ہے ہمارا کہ انسان کے اس دنیا میں آنے کا مقصد وہ یہ سمجھے کہ وہ اللہ کی خلافت کے لیے آیا ہے. وہ صرف تسبیح پڑھنے کے لیے, کچھ ظاہری عبادت کرنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ فرمایا گیا کہ جو آدمی مسجد کا کونا پکڑ کر بیٹھ جائے اور تسبیح پڑھتا رہے اس سے بدرجہ بہتر ہے وہ آدمی جو اپنی کمیونٹی میں, اپنے لوگوں میں, اپنے انسانوں میں بسے اور ان کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کو برداشت کرے اور اپنے اللہ کی طرف اس کا دھیان جاتا ہو. ہم نے اصل میں کچھ رونگ مطلب اس کا سمجھ لیا ہے, اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اس کو کہ سمجھ سمجھ کا پھیر ہے, ورنہ ہر گلی اجمیر ہے. समझ समझ का फेर है, वरना तो हर गली अजमेर है। हमें इस्लाम को समझने की जरूरत है। हमारा दीन हमें सिर्फ मस्जिद की हद तक नहीं रखता है, बल्कि हमारा दीन टॉयलेट में भी हमारे साथ रहता है, नींद में भी हमारे साथ रहता है। हमारा दीन सियासत के ऐवानों में और पॉलिटिकल बेस पर भी, सोशल बेस पर भी हमारे साथ रहता है। हमारे आजकल के मुसलमान नमाजें पढ़कर, कुछ जमात में वक्त लगाकर, मदरसों की मदद फरमाकर फिर व्हाट्सएप पर अपने इस्लाम को छोड़ देते हैं, सोशल पर अपने इस्लाम को छोड़ देते हैं, और मार्केट में अपने इस्लाम को तज देते हैं और छोड़ देते हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला की लानत बरसती है। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अनु से किसी ने कहा था कि तुम्हारा नबी तुमको इस्तिंजे के तरीके भी सिखाता है, तो हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस्तिंजे के तरीके तो बहुत दूर की बात है, हमारा नबी तो हमें यह भी बतलाता है कि इस्तिंजा करने के लिए कैसे बैठना चाहिए। वो तो बात का मरहला और स्टेप है कि कैसे इस्तिंजा किया जाए। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना प्यारा दीन हमें दिया हो, तो ये दीन जो वॉशरूम में भी हमारी गाइडलाइन करता है और हमारी रहबरी करता है, वो हमें दूसरी जगहों पर रहबरी कैसे नहीं कर सकता है। जरूरत है इस बात की कि हम उसकी रहबरी को लें, और इसी रहबरी पर अगर हम चलेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की शुआएं और इस्लाम की किरणें फैलेंगी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अनु फरमाया करते थे, मुसलमान की निगाह भी दावत और तबलीग का काम करती है, मुसलमान की खामोशी भी दावत और तबलीग का काम करती है, मुसलमान के हाथ भी बतलाते हैं कि ये किस मजहब का मानने वाला है। लेकिन हमारा मामला थोड़ा सा उल्टा जा रहा है। हम इस बात की तरफ आए, समझने की कोशिश करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में हमें अपनी खिलाफत के लिए पैदा फरमाया है, और उसकी खिलाफत का मतलब यह है कि उसके अहकाम को नाफिज किया जाए। उसने जो एक निज़ाम दुनिया को चलाने के लिए दिया है, उस निज़ाम को सिर्फ हम अपनी ज़ात की हद तक के लिए नहीं, आज समाज में बहुत बड़ी कोताही है कि गुनाह का काम करने वालों को कोई रोकने वाला नहीं। और ख़ास तौर पर हमारे इस समाज की एक बहुत बड़ी खराबी है कि हम बार बार ये सोचते हैं फलां को कहेंगे बुरा लग जाएगा, ताल्लुकात टूट जाएंगे, और फिर हम बाद में चलकर इनसे ताल्लुकात निभा नहीं सकेंगे। याद रखो, खुदा का अजाब इस पर भी आता है कि आदमी चाहे जितनी नेक आमाल करता रहे, लेकिन गलतियों के ऊपर अगर एक दूसरे को टोकेगा नहीं, तो कुरान ने इस पर लानत बरसाई है। छठे पारे के आखिरी रुकू को कभी मौका मिले तो घर बैठकर उलमाए किराम के मशवरे से मारिफुल कुरान की तफसीर को पढ़िए। उसमें आया, कानू ला यतनाहूना अम मुनकरिन फालूहू लबी समा कानू यफअलून, कि अल्लाह की लानत बरसी, और कितनी खतरनाक लानत बरसी थी कि उनको खिंजीर बना दिया गया था, उनको सुवर बना दिया गया था, उनको बंदरों की शक्ल दे दी गई थी। उसकी जहां बहुत सी वजूहात बतलाई, एक वजह यह भी बतलाई कि वो आपस में एक दूसरे को गलत कामों से रोकते नहीं थे, और कुरान ने उसके ऊपर बहुत सख्त मजम्मत की कि लबिसा मा कानू यफअलून, बहुत बुरा था वो काम जिसको वो करते थे। कौन सा काम? सूद खाना नहीं, जिना करना नहीं, वो तो बुरे काम हैं, लेकिन एक दूसरे को गलती से न रोकना, ये भी बहुत बुरी हरकत है, बहुत गलत काम है। आज हमारा हाल ये है, हम अपनी औलाद को गलतियों से नहीं रोकते, अपने घर के लोगों को, अपने समाज में, और अजीब समाज बिल्डअप हो गया कि किसी को सही बात कहो तो उसको बुरा लग जाता है, इसलिए आदमी एक दूसरे को टोकता भी नहीं है। ऐसे लोगों को इन्नल इंसान लफी खुसर भी फरमाया गया कि तमाम लोग खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो एक दूसरे को हक बात की वसीयत करते हों। और हक बात की वसीयत करने में सब्र करने की भी जरूरत है। हाँ, ये बात जरूरत है इस बात की कि एक दूसरे को रोकने टोकने में संजीदगी, सलीका, हिकमत भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मार कोदाड़ा उसको तोड़, इस तरीके का, कुछ लोगों में इस तरीके की भी हरकत होती है, ये भी गलत है। कुरान करीम ने फरमाया, उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, कि अपने रब के तरीके की तरफ, अपने रब के रास्ते की तरफ अकलमंदी के साथ बुलाइए। हमारे पास इस्लाम का मैसेज आम करने की इस वक्त जरूरत है, ताकि लोगों में इस्लाम को समझने का मौका मिले। आर्टिकल लिखने से, कॉन्फ्रेंसें कर लेने से, सेमिनार कर लेने से दुनिया ये कबूल नहीं करेगी कि हम टेररिस्ट नहीं हैं। ऐसे तो कई दफा हुए सेमिनार और कॉन्फ्रेंसें। हम अपने अखलाक के जरिए बताएं, और हम अपने समाज और कल्चर के जरिए बतलाएं कि हम वो कौम नहीं हैं जिसके बारे में लोगों में गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें उस आयत को समझने की ज़रूरत है जो मैंने शुरू में पढ़ी, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफतन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त مجھے آپ کو سب کو سمجھنے کی اور سمجھ کر سنبھلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں آ رہی ہیں ان سے ہمیں سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حق تعالی شانہ ہم میں شعور، سنجیدگی اور متانت پیدا فرما دے، ورنہ ایک شاعر یہ شعر کہہ کر گیا، اس کو ذکر اخیر میں کر دیتا ہوں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، یہ کارواں ہے پورا ہمارا آپ کا سب کا، اس پر شاعر کہہ رہا ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ بڑے افسوس اور بہت ہی زیادہ ہمیں حسرت کی ضرورت ہے کہ ہمارا سامان تو لٹ گیا، سامان تو لٹ گیا لیکن احساس بھی ختم ہو گیا۔ احساس کا ختم ہو جانا اللہ کی طرف سے بہت بڑی مار ہے۔ احساس جب پیدا ہو جائے، سینس آ جائے، فیلنگ جب آدمی کی ختم ہو جاتی ہے، یہ جملہ یاد رکھو، فیلنگز جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر آدمی آگے اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر سکتا، اور فیلنگ باقی رہتی ہے تو پھر وہ اپنی کھوئی ہوئی صلاحیت کو دوبارہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں قوت احساس نصیب فرمائے۔ انہی چند کلمات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔